الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کریں تو اللہ تعالی سے حفاظت مانگ لیجئے شیطان مردود، یعنی یوں دعا کرو کہ اللہ شیطان مردود سے میری حفاظت فرما لیجئے۔ وہ پناہ والا ترجمہ جو ہے نا بہت پرانا ترجمہ ہے، اب ہر جگہ حفاظت والا ترجمہ بولنے کا تاکہ لوگوں کو سمجھ پڑے کہ بھائی پناہ میں لیتا ہوں کیا مطلب، گویا اللہ میری حفاظت کرے یوں مطلب۔ اصل میں ہر خیر کے کام میں شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہر اچھے کام کو شیطان بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک خیر کا اور اچھائی کا کام ہے، تو شیطان اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے حفاظت اللہ سے مانگ لینے کی تاکہ شیطان اس مبارک عمل کو بگاڑ نہ سکے۔ اب امام مالک رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تلاوت کے بعد تعوذ ہے، فإذا، اور پھر ہے فاستعذ باللہ، کہ قرآن پڑھ لیا اب اللہ سے پناہ مانگو۔ اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ تلاوت کے بعد تعوذ کرنے کا، بعض حضرات اس کی طرف گئے کہ دونوں وقت تعوذ کرنے کا، شروع کی رات میں بھی اختتام کی رات میں بھی، اور جمہور کے نزدیک ہے ابتدائی کی رات کے اندر تعوذ پڑھنا، اور نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ رکعت اول میں تعوذ پڑھ لیا تو تمام رکعتوں تک وہ تعوذ چلتا رہے گا، کام آتا رہے گا، اول رکعت کا کافی ہو جائے گا۔ یعنی یوں پڑھنے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو حضور نے فرمایا کہ یوں پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مجھے جبرائیل امین نے لوح محفوظ سے نقل کر کے اسی طرح سنایا ہے، اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اچھا ہے، اگرچہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی جائز ہے، اور بعض روایتوں میں اس کے فضائل بھی آئے ہیں، جیسے کہ تین مرتبہ صبح و شام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے اور پھر وہ آیت پڑھے هو اللہ الذی والی ختم تک، تو وہ فضیلت ہے نا، وہ ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، وہ روایت۔ انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، شیطان کا تسلط اور قبضہ نہیں چلتا ایمان والوں پر، مومنین پر شیطان کا زور زیادہ چلتا نہیں ہے، اور جو لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر بھی شیطان کا زور زیادہ چلتا نہیں ہے۔ رب پر بھروسہ کرنے والوں پر شیطان کا زور زیادہ چلتا نہیں ہے۔ کس پر شیطان کا زور زیادہ چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولون، یقیناً شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، जमा का सेगा है यतवल्लव, यानी जो लोग उस शैतान से दोस्ती और ताल्लुक रखते हैं, शैतान की इताअत करके या शैतान की दावत कबूल करके, उन लोगों के ऊपर शैतान का जोर बहुत ज्यादा चलता है। वल्लदीन हुम बिही मुशरिकून, और वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं उनके ऊपर शैतान का जोर ज्यादा चलता है। मोमिनों के ऊपर हल्का फुल्का चलता है, वो वसवसे डालता है और मोमिन वसाविस से मुतासिर होके शैतानी हरकत कर डालता है। वइजा बदलना आयतम मकान आया, और जब हम कुरान में कोई आयत बदल कर उसकी जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं और दूसरी आयत उतारते हैं बंदों की मसलहत के पेश नजर, एक आयत की जगह दूसरी आयत अल्लाह ने उतारी और उसमें होती है बंदों की मसलहत। वल्लाहु आलमु बिमा युनज़िल, अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुछ उतारा है खुदा को मालूम, पहले क्या आयत थी अब क्या नाजिल हुई, सब अल्लाह के इल्म में है। और ये तब्दीली बड़ी हिकमतों के पेशे नजर हुआ करती है। तो काफिर लोग क्या कहते हैं, कालू इन्नमा अंत मुफ्तर। काफिर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं कहते हैं कि आप तो अपनी तरफ से बात बना लेते हो, आप नऊज़ु बिल्लाह झूठे हो और बात अपनी तरफ से बना करके पेश करते हो, ऐसा काफिर लोग बोलते हैं। गोया तब्दीली को दलील बनाया इफ्तिरा की, कि आयतों में जो तब्दीली होती है इस बुनियाद पर इन्होंने कुरान को इफ्तिरा करार दिया, ये इनकी निहायत गंदी और गूंडी और बुरी दलील थी। इसलिए कि तब्दीली ये तो अल्लाह की तरफ से होती है, बड़ी हिकमत के साथ होती है। बल अक्तरुहुम ला यालमून, बल्कि उनमें अक्सर लोग कुरान की हकीकत को जानते नहीं और नस्ख का फायदा जानते नहीं, कि एक आयत बदल के दूसरी आयत आई उसमें क्या क्या फवाइद है और फालतू इश्काल करते हैं। قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ, आप उनसे फरमा दीजिए कि कुरान तो उतार करके लाए हैं पाकीजा रूह यानी जिब्राइल अमीन। कहां से उतार के लाए जिब्राइल, मिन रब्बिका, आपके रब के यहां से, अल्लाह ताला ने जिब्राइल को दिया, जिब्राइल उतार के लेकर के आए रब के यहां से। बिल हक, और ये बिल्कुल हक से लबालब लबरेज मजामीन का कुरान है। قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जमा दे रहे, ईमान वालों को ईमान पर जमा देवे। यानी कुरान की आयत जिस कदर नाजिल होगी इस कदर है मोमिनों की ईमान में जमाव पैदा होगा, साबित कदमी ईमान में आएगी। वहुदं वबुशरा लिल मुस्लिमीन, और कुरान हिदायत है और मुसलमानों के लिए खुशखबरी है जन्नत की। वलकद नालम अन्नहुम यकूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, शान नुज़ूल। आयश नाम का एक गुलाम था, हुवैतिब इब्ने अब्दुल उज्जा का, ये गुलाम मुसलमान हो चुके थे, सहाबी बन गए, अहले किताब से उनका ताल्लुक था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में वो आते जाते थे, तो उस गुलाम नव मुस्लिम जो पहले किताबी थे उनकी तरफ निस्बत करके उन्होंने ये तोहमत लगाई जो इस आयत में है। नंबर दो, मक्का में एक रूमी लुहार था जिसका नाम जबर था और ये आमिर हजरमी का गुलाम, या जबर और यसार नाम के दो गुलाम थे जो बेहतरीन तलवार बनाते थे, माहिर तलवार थे वो, हथियार बनाने के माहिर, वो भी अहले किताब में से थे, रूमी थे, इसीलिए तौरात और इंजील का अच्छा खासा इल्म उनके पास था। हुजूर वहां बैठते थे, वो कभी तौरात इंजील की बातें सुना दिया करते थे, तो उनकी निस्बत से इन्होंने ये तोहमत लगाई जिसका तस्केरा इस आयत में है। बाद हजरात कहते हैं कि ये हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक है आयत करीमा। तो इनकी तोहमत का हासिल क्या था कि ये कुरान तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बशर सिखलाता है और वो किसी बशर से पिछली उम्मतों के वाकियात सुन करके अरबी में मुंतकिल करके कुरान के नाम से हमको सुनाते हैं। उनके इस गलत कॉल की आयत में तर्दीद है, और पक्की बात यह है कि हम जानते हैं कि वो काफिर लोग यूं बोलते हैं कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बशर ने सिखलाया है, नसरानी गुलाम ने सिखलाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास रुक जाते थे आते जाते। अब जवाब इस तोहमत का, तोहमत के जवाब का खुलासा किया, वो रूमी गुलाम, ईसाई गुलाम, यहूदी गुलाम, उसकी जुबान तो अजमी है, हुजूर की जुबान अरबी है। चलो एक दर्जे में मान लो कि हुजूर वहां जाकर के मजामिन सुनते हैं और अरबी में तुमको पेश करके सुनाते हैं, तो ऐसी अरबी जिसमें ये कुरान सुनाते हैं, ऐसी अरबी में तुम कोई वाकिया सुनाओ हुजूर को और मुसलमानों को, तर्जुमे ही का तुम्हारा इल्जाम है ना कि दूसरों की बात का अरबी में तर्जुमा करके हमारे सामने सुनाते हैं, तो तुम भी अरबी जुबान जानते हो, तुम भी कोई बाकी बात सुन करके अरबी में सुनाओ, तुमको कौन मना करता है सुनाने से। इसलिए कि कुरान के मानी में जहां एजाज है, उसके अल्फाज, उसकी नज्म में भी एजाज है, तो ऐसा कलाम मौजिज तुम बना करके बतला दो अगर तुम बना सकते हो तो। अगर बशर का कलाम है तो तुम भी बशर हो, तुम भी बना सकते हो, तुम भी बना के दिखलाओ। जाहिर बात है कि वो इस चैलेंज को कहां उठा सकते थे। लिसानुल्लदी युल्हिदून इलैहि अअजमीयुन वहादा लिसानुन अरबीयुन मुबीन। उस गुलाम की भाषा लुगत जिसकी तरफ ये लोग नबी की उन मंसूब करते हैं, निस्बत करते हैं, वो तो अजमी है, अन्नहु युअल्लिमुहु कि वो गुलाम इनको ये सिखाता है, तो वो गुलाम की जबान तो अजमी और ये कुरान तो अरबी जबान में है, फिर कैसे तुम्हारा इल्जाम सही होगा। और मुबीन यानी उसमें सारी वजाहतें हैं, फसाहत है, फिर कैसे तुम कहते हो कि एक अजमी आदमी ने इनको कुरान सिखाया है। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह ला यहदीहिमुल्लाह वलहुम अज़ाबुन अलीम। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान नहीं रखते, यकीनन जो लोग अल्लाह ताला की आयत पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह उनको कामयाबी का रास्ता नहीं दिखाते, अल्लाह ताला उनको कामयाबी का रास्ता नहीं दिखाते और उनके लिए दर्दनाक सजा है। अजाब बमाना सजा भी कर सकते हैं और उनके लिए दर्दनाक सजा है। तो इस आयत के अंदर उनकी इस इल्जाम के ऊपर सजा का बयान किया गया। जी
जब आप कुरान पढ़ने का इरादा करें तो अल्लाह ताला से इफादत तलब कर लीजिए शैतान मर्दूद से, यानी आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, इसलिए कि ایمان والوں پر اور اللہ تعالیٰ پر توقع بھروسہ رکھنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا. یقیناً شیطان کا زور ایسے ہی لوگوں پر چلتا ہے جو اطاعت کے ذریعے سے اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اور جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں یعنی اس کو منسوخ کرتے ہیں اس کے علاوہ نازل کرنے کے لیے بندوں کی مصلحت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ آپ اتارتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یعنی کفار صلی اللہ علیہ وسلم
انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وأولئک هم الکاذبون. یقیناً جھوٹ گڑنا انہی لوگوں کا کام ہے, یقیناً جھوٹ گھڑنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے, یعنی اللہ کے قرآن کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ تو بشر کا کلام ہے. اور وہی لوگ جھوٹے کہیں کے ہیں, وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ, وہی لوگ جھوٹے کہیں کے ہیں. تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر, اللہ ان کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھاتے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے, اور جھوٹ گڑنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے, اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. جی
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ ہی
تاکید تکرار تاکید کے مضمون کے لیے آئی ہے. اوپر بھی آیا نا لا یؤمنون بآیات اللہ, اس آیت میں بھی آیا نا لا یؤمنون بآیات اللہ. تو قرآن میں کسی چیز کی تکرار بے سود نہیں ہوتی, تاکید پیدا کرنی ہے. اور یہ ان جو آ رہا ہے اس کے ذریعے کافروں کے قول کو رد کرنا ہے. کیا قول؟ انما انت مفتر. کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن گھڑ لیا, ان کے اس قول کو رد کر دینا ہے. من کفر باللہ من بعد الایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد, جس نے اللہ پر ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا تو کیا ہوگا؟ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم, یہ اس کی سزا وہاں جا کر ہے. بیچ میں استثنا ہے کہ کفریہ کلمہ بولنے پر جس کو مجبور کیا گیا تو وہ اس سزا سے خارج ہوگا. ایمان کے بعد کفریہ کلمہ بولنے کے اوپر آیت کے آخر میں سزا بیان کی گئی, فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. لیکن اس سزا سے استثنا کس کو ہوگا؟ جس کو کفریہ کلمہ بولنے کے اوپر مجبور کیا گیا, علی التلفظ بالکفر, کفریہ کلمے کے بولنے پر مجبور کیا. فتلفظ بہ, اور اس نے کفریہ کلمہ بول دیا. وقلبه مطمئن بالایمان, حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے, حالانکہ اس کا دل ایمان کے اوپر پورے اطمینان سے جمع ہوا ہے. من مبتدا ہے یا من شرطیہ ہے, دونوں احتمال ہے. اگر من مبتدا مانے تو خبر, اور من کو شرطیہ مانے تو جواب کیا؟ لہم وعید شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور اس کے اوپر جو ہے یہ آئے والا مضمون دلالت کر رہا ہے. کون سا؟ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ, حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو اور ان کے ابا جان کو اور ان کی امی جان کو کافروں نے پکڑ لیا. ان کی اما جان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان پر بڑے مظالم دھائے کافروں نے مکہ میں, حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو دو الگ الگ اونٹ کے ساتھ باندھا اور اونٹ کو مخالف سمت میں دونوں کو دوڑایا اور شرمگاہ پر ابو جہل نے نیزہ مارا. اس طرح حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے. ان کے شوہر حضرت یاسر کو قتل کر دیا. یہ دونوں میاں بیوی اول شہید ہے. اس کے علاوہ حضرت عمار نے کیا کیا کہ جب ان کو کافروں نے پکڑا تو کافر لوگ کہنے لگے کہ عمار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو, تو انہوں نے زبان سے کفر کیا حالانکہ دل اس بات کو بولنے کے لیے آمادہ نہیں تھا, محض جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا. کسی طرح یہ خبر پھیلی, کافروں نے پھیلائی ہوگی, جیسے کہ ان کی موافق کوئی باتیں ہوتی ہیں تو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو حضور تک بھی کسی نے بات پہنچا دی کہ یا عمار نے تو کفر کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمار نے کفر کیا ہو. حضور نے ان کے ایمان کی شہادت دی کہ ان کے سر سے پیر تک ایمان سے عمار تو لبریز ہے, ایمان ان کے خون اور گوشت میں پیوست ہو چکا ہے, وہ کبھی کفر نہیں کر سکتے. پھر بہرحال جب موقع آیا چھوٹ چھاٹ کے حضرت عمار پہنچے روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر, پوری بات حضور کو سنائی. حضور ان کے آنسو پوچھ رہے تھے اور ارشاد فرمایا آئندہ بھی اگر کبھی ایسا اکراہ کا موقع آ جائے تو عمار اس طرح کفریہ کلمہ زبان سے بول کر اپنی جان بچا لینا, بس دل میں ایمان کا اطمینان ہونا چاہیے. یہ رخصت کی راہ شریعت کے اندر جائز ہے. اس طرح اور صحابہ پر بھی مظالم ہوتے رہتے تھے. صہیب رومی, بلال حبشی, حضرت خباب ابن الارث رضی اللہ عنہم سب کے اوپر وقلبہ مطمئن بالایمان, اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہوئے. ولیکن من شرح بالکفر صدرا, لیکن جس نے جی کھول کر کے کفر کیا, جی کھول کر کے کفر کیا یعنی دل کی رضا مندی, دل کی وسعت, دل کے اطمینان کے ساتھ کفر کیا, تو فعلیہم غضب من اللہ, تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب اترے گا. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. کیوں بہت بڑا عذاب ہوگا ان کو؟ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ وعید اس لیے ہوگی کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, انہی لوگوں کے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کے کان پر مہر لگا دی, ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی, اور وہی لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. غفلت میں ہے وہ لوگ, یعنی ان سے جو ایمان مطلوب ہے اس مطلوبہ ایمان سے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون, یقیناً وہ لوگ آخرت میں بڑے نقصان میں ہوں گے, چونکہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے, اسی لیے بہت بڑے نقصان کے اندر ہوں گے. دیکھو ان کے اندر کیا کیا برائیاں تھیں جس کی وجہ سے خسران अबदी उनको होगा। नंबर एक ईमान, जो असल चीज है वो उन्होंने जाये कर दिया। दूसरी चीज, उन्होंने दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी आखिरत पर। तीसरी बात, हिदायत से महरूमी। चौथी बात, दिल पर मोहर। पांचवी बात, आंख और कान पर मोहर। छठी बात, गफलत, उमूर आखिरत से गफलत। इसकी वजह से अल्लाह का गजब भी उनके ऊपर उतरा, उसी वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर मोहर भी लगा दी, उसी वजह से उनके लिए दायमी जहन्नम की अजाब की सजा भी। ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم। شان نزول ابو جہل کے رضائی بھائی عیاش ابن ربیعہ یا ابو جہل کے اخیافی بھائی عیاش ابن ربیعہ، ایک نمبر، دو ابو جندل ابن سہل بن امرہ، نمبر تین ولید ابن مغیرہ، نمبر چار سلمہ ابن ہشام، نمبر پانچ عبداللہ ابن اسد الثقفی۔ مشرکین نے ان کو روک لیا ہجرت کرنے سے، اس زمانے میں ہجرت فرض تھی، لیکن مشرکین آسانی سے تھوڑے ہجرت کرنے دیتے تھے، بہت سزا دیتے تھے ہجرت کرنے والوں کو، ہجرت کرنی ہو تو بہت موقع پا کے کرنے کی۔ تو مشرکین نے ان کو ہجرت کرنے سے روک لیا اور ان کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ تو انہوں نے کیا کیا، مشرکین کے ساتھ کہا کہ بولو تم کو کیا چاہیے، کچھ مال وال چاہیے، دولت چاہیے؟ یوں کہہ کر کے مشرکین کو تو مال ملا تو بالکل تیار۔ تو انہوں نے اپنے اچھے مکان، اچھی جائیداد، زویرات سب دی کہ لے لو، لیکن ہم کو ہجرت کرنے دو۔ سودا کر لیا ان لوگوں نے اور ہجرت کر لی۔ اس کے اوپر ہی آیت نازل ہوئی، پھر یقیناً آپ کے رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مدینہ کی ہجرت کی بعد اس کے، کہ ان کو ستایا گیا تھا، عزبو فتینو، ستایا گیا، دشمنوں نے روکا اور بہت ستایا اور کفر بولنے پر مجبور کیا۔ مجھول کی قرآن بھی ہے، فتنو فتینو، یعنی کفر اختیار کر بیٹھے اور روک دیا لوگوں کو ایمان لانے سے۔ ثم جاہدو، پھر جہاد کیا، یعنی ہجرت کے بعد جہاد والا عمل بھی کیا۔ وصبروا، اور اطاعت الہیہ پر صبر سے کام لیا۔ ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، یقیناً آپ کے رب اس کے بعد بڑے بخشنے والے، بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ گویا کہ ان لوگوں نے جو کچھ غلطی کی اللہ نے معاف بھی کر دیا، ان کے ایمان کو بھی قبول کیا، ہجرت کے لیے انہوں نے جو مال خرچ کیا اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا۔ پہلے والے ان کی خبر کے اوپر دوسرے کی خبر دلالت کر رہی ہے۔ جی،
جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو اس کا سخت عذاب ہے، ان کے لیے زیادہ اللہ تعالیٰ گھر سے بڑا سخت عذاب ہے، مگر وہ سب جس کو کفریہ کلمہ کہنے پر مجبور کیا گیا، پھر اس نے مجبور کفریہ کلمہ کہا حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، من مبتدا شرطیہ ہے اور خبر یا جواب لہم وعید شدید ہے، جو ولیکن من شرع العق دلالت کر رہی ہے، لیکن جس کا دل، لیکن جو آدمی جیت کھول کر کفر کرے، یعنی اس کا، یعنی دل سے اس کے قلبی کے ساتھ، یعنی اس کا دل کفر پر خوش ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب کی وعید इसलिए है कि उन्होंने दुनिया में जिंदगी को आखिरत के मुकाबले पसंद किया, लेकिन अल्लाह
जी يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قیامت کے دن ہر نفس آئے گا اپنی ہی طرف داری میں بات کرے گا. قیامت کے دن ہر نفس آئے گا اپنی ہی طرف داری میں بات کرے گا. دوسرا ترجمہ, اپنی ہی طرف سے حجت بازی کرتا ہوا آئے گا. قیامت کے دن ہر نفس اپنی ہی طرف سے حجت بازی کرتا ہوا آئے گا, دوسرے کی پرواہ نہیں کرے گا. قیامت کے دن کوئی دوسرے کی پرواہ نہیں کرے گا, ہر انسان اپنی طرف سے حجت بازی کرے گا. بعض حضرات کہتے ہیں دنیا میں جتنی زندگی گزاری اتنا وقت میدان قیامت میں انسان اپنی صفائی پیش کرے گا. مثلا دنیا میں 70 سال رہا, 80 سال رہا, تو جتنے سال دنیا میں رہا اتنا عرصہ میدان قیامت میں اپنی طرف داری اور اپنی طرف سے باتیں پیش کرنے میں گزارے گا, اور ہر نفس کو اس کا پورے پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں عمل کیا, اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تجادل نفسہ کا مطلب اپنے اوپر آنے والی تکلیف کو ٹالنے کے لیے یا اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے, چاہے وہ واقعی تکلیف یا امکانی یا ایک ایسے ہی خطرہ. جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جہنم نہیں ہے لیکن پھر بھی سہمے ہوئے ہوں گے, ہمت نہیں کریں گے جلدی سے اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی, تو ان کا سہم ان کا ڈر جو ہوگا میدان محشر میں ایک وقت میں, وہ وقت جو ہے عظمت الہیہ کے پیش نظر ہوگا, ورنہ ان کو جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن وہ بھی اس دن اپنی طرف سے طرف داری کی باتیں کریں گے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور انسانیت کا فکر کریں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جی
قیامت کے دن ہر شخص اپنی رفا کے بعد کرتا ہوا آئے گا اور وہ اپنے علاوہ کی پرواہ نہیں کرے گا, اور ہر نفس کو اس کے کیا ہوا عمل کا پورا بدلہ ملے گا اور ان کا کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. وغیرہ اللہ مثلاً مراد مراد ہوا کانت عاملت من غارت الاتحاج مطمئنة قائلتا بھی انتقال عنہ نتائقین او خوبین یعطیہ رسول بدن واسیاں من کل مکانی فقرات بین امر اللہ بتقریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذاق الله لباس الجوع تطهيد السباسين والخوف بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا يصنعون.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. دیکھو آیت میں قریہ ہے نا, اس سے اکثر مفسرین نے مکہ مراد لیا, بعض مفسرین نے اس سے مدینہ المنورہ لیا, لیکن اس کو عام رکھنا بہت اچھا ہے. دنیا میں کوئی بھی شہر جس میں یہ چیز پائی جائے وہ آیت کا مصداق. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی, مثلاً سے بدلے قریتن, مراد ہے وہاں کے لوگوں کی, کہ وہ بستی پر امن تھی, کوئی غارت گیری حملے وغیرہ نہیں ہو رہے تھے, کوئی دھمال نہیں, کوئی طوفان نہیں, کوئی پریشانی نہیں, پر امن ملک, پر امن شہر, پر امن آبادی, مطمئنہ, بہت اطمینان سے لوگ رہتے تھے کہ دوسری جگہ منتقل ہونے کی ضرورت نہ ہو, کہ بھائی یہ شہر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاوے, یہ ملک چھوڑ کے دوسری ملک چلے جاوے, तंगी की वजह से या डर की वजह से कोई टेंशन नहीं। और आता है रिस्क उनके पास फरावानी से हर जानिब से, यानी उस शहर वालों की रोजी तमाम तरफ से आती है, मुख्तलिफ जगहों से आती है, इसीलिए कि वहाँ जो है तिजारत है, कारोबार के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ से माल आता है, वहाँ से माल जाता है, वहाँ माल पहुँचता है, वहाँ की जमीन भी उम्दा, खेती भी शानदार, बारिश भी बहुत उम्दा, नदी तालाब नहर की भी फरावानी, बस वो शहर वो गरिया वो आबादी कैसी है, मुतमइन्ना आमिना सरापा जो है लबरेज भरपूर हर एतबार से खुशहाल, हर तरफ से रोजी आ रही है। सो उन्होंने अल्लाह की नेमतों के साथ कुफ्र किया, नबी को जुठलाकर या शरीयत के अहकाम को छोड़कर अलानिया गुनाह करके, तो अल्लाह ताला को हालात बदलने में देर नहीं लगती है। सो अल्लाह ने उनको चखाया भूख का लिबास, कहत आ गया मक्का वालों पर 7 साल हुजूर की हिजरत के बाद, वल खौफ और खौफ का माहौल आया सरियों की वजह से, गजवात और जिहाद की वजह से खौफ का माहौल तारी हो गया। बीमा कानू यसनाउन, जो अमल वो लोग करते थे उसकी सजा के अंदर। तो गोया जिस शहर जिस आबादी को अल्लाह ने सुकून इत्मीनान बख्शा हो, वहाँ हर तरह से फरावानी से बरकत वाली रोजी आ रही हो, लोग इत्मीनान और आफियत से जिंदगी गुजारते हो, लेकिन वहाँ के लोग अगर अल्लाह की नाशुकरी करे, ईमान छोड़ देवे, खुल्लम खुल्ला कुफ्र करने लगे, खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करने लगे, तो अल्लाह ताला उस पूरे अमन शहर को फसाद का मरकज बना देंगे, जहाँ रोजी आती थी वहाँ कहत कर देंगे। ऐसे बहुत सारे शहर है दुनिया में, बहुत सारे जो इसकी मिसाल के तौर पर हो सकते हैं। फकफरत बिअन्अमिल्लाह, तो फिर उस आयत पर बयान करने का, कभी ऐसे हालात आवे तब उस पर, या एक के पहले से शहर वालों को आयत सुना देने के, भाई सीधे सीधे रहो वरना फाजा का अल्लाह के लिए तैयार रहो। जी
अल्लाह ताला ने बस्ते की अल्लाह ताला बस्ते की मिसर मिसर बयान की, जो पूरा अमन थी अलियादन से मुराद मक्का, अब मक्का के रहने वाले हैं, क्योंकि उनको किसी दंगे या खौफ की वजह से कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, उनके पास उनका रिस्क फरावानी के साथ फल दिया जाता था। फिर उन्होंने अल्लाह ताला की नेमत की ना शुक्री की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुक्रिया करके, तो अल्लाह ताला ने उनको भूखा अजाब साथ साथ साली में मुबतला किया, और खौफ का अजाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराय के जरिए उनका मुबतला किया। ये उनकी जो प्रस्तुति की वजह से वो करते थे।
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ। पक्की बात यह है कि उनके पास रसूल आ गए उन्हीं में से, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से आए हुए रसूल है। सो उन्होंने रसूल को जुठला दिया तो अजाब ने उनको पकड़ लिया, भूख और खौफ के अजाब ने, वहुम ज़ालिमून, और वो लोग जुल्म करने वाले थे कुफ्र शिर्क नाफरमानी करके। मक्का वालों के ऊपर तो ऐसा खतरनाक अजाब आया था कि मुर्दार खाने पर मजबूर हुए थे वो लोग, ऐसा खतरनाक अजाब आया था। 7 साल हिजरत के बाद 7 साल, और इतनी भूख उनको लगती थी कि मक्का वाले यूं आसमान की तरफ देखते थे ना, तो भूख और ज़ौफ की वजह से इनको आसमान पर धुआं 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 जैसा दिखता था। यौम ताती समा बिदुखान मुबीन यक्षन्नास हाजा अज़ाबुन अलीम, धुआं धुआं लगता था कमजोरी की वजह से, भूख की वजह से कमजोरी, और भूख नबी को हिजरत करने पर मजबूर किया, जुल्म किया, इसलिए कहा आया था मक्का वालों के ऊपर। कुत्ते भी खाने लगे लोग, ऐसे हालात आए थे उनके ऊपर। پھر ابو سفیان باقاعدہ سفر کر کے مکہ سے مدینہ گئے. حضور کے خسر بھی ہوتے اور مکہ کے سردار بھی. ابو جہل کے مرنے کے بعد سرداری ابو سفیان کے ہاتھ میں. انہوں نے جا کے حضور کو بہت منت و سماجت کی. حضور بچوں کا حال دیکھیے, عورتوں کا حال دیکھیے, آپ تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے, ہم تو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں, آپ کے وطن کے لوگ ہیں. تو بھی حضور نے بہت بڑے قافلے روانے کیے مدینہ سے, اناج, غلہ, کپڑے سب کے لو لے جاؤ ان کے لیے. اور حضور نے ان کے لیے دعا بھی کی. تو فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. ایمان والو کھاؤ جو روزی ہم نے تم کو دی حلال پاکیزہ, اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. یقینا اللہ تعالی نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا, بہتے ہوئے خون کو حرام کیا, خنزیر کے گوشت کو حرام کیا, اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ایسے جانور کو حرام کیا. سو جو آدمی بے قرار ناچار ہو جائے اور وہ لذت کا طالب نہ ہو, حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ حرام چیز کھا لینے کے اوپر معاف کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. جی حنفیہ کی یہاں دو شرط, لذت کا طالب نہ ہو, حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو. جان بچانے کی بقدر حد حرام مشروب, حرام غذا استعمال کر لیوے تو اس کے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, طالب لذت بھی نہ ہوئے. جی شروع شروع میں احکام سب گزر گئے. جی
اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو. بے شک تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ تعالیٰ کا علاوہ کسی کا نام بتایا گیا ہے.
گلستہ میں پڑھا تھا کہ نہیں, من ترا حاجی می گویم تو مرا حاجی بو, پڑھا تھا؟ چلو اچھا ہے, ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے گا, کبھی یہ آپ کو اٹھاؤ کبھی آپ ان کو اٹھاؤ. سورہ اسراء شروع ہی ہو رہی ہے, کتاب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی, وہاں تک یہ عمل کر لو. جی پھر ہاتھ گرا اوپر سے بے شرم دے. جی یہ تینوں جو بنگال سے تعلق رکھتے ہیں سوتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. وہ دونوں کا بھی یہی حال ہے, دونوں سو رہے. جی تم تو اصل بنگال کے نہیں ہونے, تم تو بہار کے ہونے. چلو ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. جن چیزوں کے بارے میں تمہارا محض جھوٹا دعویٰ ہو, مت بولو. جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہو, کیا مطلب؟ زبان کو قابو میں رکھو, یعنی کہ زبان پہ جو آیا وہ اپنی رائے اور قرائت سے کہہ دیا کہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. اپنی رائے, اپنے قیاس سے, اپنی مرضی سے, زبان سے جو چاہ بپ ڈالا, یہ حرام یہ حلال, اللہ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں, اپنی مرضی سے. یہ ہے السنتکم الکذب کا مطلب, کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ھذا حلال وھذا حرام, اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا لیکن تمہاری زبان بولے حلال, اللہ نے حرام نہیں کیا لیکن تمہاری زبان بولے حرام. لتفتروا علی اللہ الکذب, تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگاؤ. اللہ پر جھوٹی تہمت یعنی اپنی زبان سے بولا حرام, کسی نے پوچھا کہ یہ حرام, ہاں ہاں اللہ کے یہاں سے یہ حرام ہے, حالانکہ اللہ کے یہاں سے وہ حرام نہیں ہے، آپ نے اپنی زبان سے اس کو حرام قرار دیا، یہ چیز حلال ہے، کس نے کہا؟ اللہ کے یہاں سے حلال ہے، حالانکہ اللہ نے حلال نہیں کیا، تم اپنی زبان سے ٹھوک دیتے ہو کہ یہ حلال ہے۔ یہ ہے لطف ترو علی اللہ الکذب کا مطلب، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، جھوٹی تہمت والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، ان کے لیے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ جی
بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الذين هادوا وإن يهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في آية، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر إلى آخرها،
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، ہم نے یہودیوں کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر دی جو ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے آیت میں بیان کر دی، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الى اخره، آیت میں وما ظلمناهم، یہ چیزیں حرام کر کے ہم نے یہودیوں پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن یہودی لوگ اپنی جانوں پر خود جو ظلم کرتے تھے، اسی لیے کہ انہوں نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے ان پر یہ حرمت کی سزا آئی۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله، پھر یقیناً آپ کے رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے کام کیے، یعنی شرک کیے یا نافرمانی کی جہالت میں، نادانی میں، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے حالات کو اور اپنے عمل کو درست کر لیا، ان ربك من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً آپ کے رب اس جہالت یا توبہ کے بعد بڑے معاف کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ جی،
اور ہم نے یہودیوں پر بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے جس کو ہم اس سے پہلے والی آیت وعلی الذین آتو حرمنا کل ذی ذکر میں ذکر کر چکے ہیں، اور ہم نے ان چیزوں کو حرام کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔
وہ سب آئے تھے نا، ناخن والے جانور حرام، چربی حرام، جی،
اور یہ سب چیزیں ہم نے حرام کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جان پر جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے ایسے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے ان پر یہ حرمت، جن کی وجہ سے ان کے لیے یہ حرمت لائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے لیے، پھر تمہارے رب تو ان لوگوں کے لیے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کر بیٹھے، یعنی شرک کیا۔
ہر گناہ کا انجام جو ہے برا ہے، اس کی جہالت میں لوگ گناہ کر دیں، جی،
پھر وہ توبہ کر لے اور اپنے اعمال کو درست کر لے۔
ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، یقیناً ابراہیم علیہ السلام تو سراپا ایک امت تھے۔ بھائی یہ سب باتیں چل رہی تھیں، ایک دم ابراہیم علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ تو چونکہ مشرکین مکہ کی مذمتیں چل رہی ہے، اور مشرکین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے، تو ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو، ابراہیم علیہ السلام مشرک تھوڑے تھے تمہارے جیسے، تم خاموخہ بولتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم لوگ ہیں۔ یقیناً ابراہیم علیہ الصلات والسلام تو ایک امت تھے، امت کا کیا معنی؟ پیشوا، قدوہ، خوبیوں کے صفات کے جامع تھے، خوبیوں کے صفات کے جامع تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کان امت کا ایک مطلب یہ ہے، اللہ نے آپ میں اتنے سارے خیر خوبی کے اوصاف جمع کر دیے تھے کہ اکیلے ہونے کے باوجود پوری امت کے جیسے اوصاف تھے، یعنی کہتے ہیں اس میں سخاوت ہے، اس میں اکرام ضعیف ہے، اس کے اندر توازو ہے، اس کے اندر یہ خوبی، اس میں یہ خوبی، تمام کی خوبی جو ہے عام محترم میں. اسی لیے جو ہے ایک امت میں تقسیم شدہ خوبیاں کسی ایک ذات میں جمع ہو جائے تو کہتے ہیں کان امہ. نمبر دو، بعض حضرات نے یوں کہا کہ آپ کے وطن عراق کے اعتبار سے کہا گیا کان امہ، کہ پورے عراق میں ایک بھی مومن نہیں، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن. اب کوئی پوچھے کہ امت مومنہ عراق میں کون، تو کہا ابراہیم علیہ السلام. تو گویا ان کے وطن کے اعتبار سے پوری امت مومنہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جیسے ایک طالب، ایک مدرسے میں دورے میں ایک طالب علم تھا، ایسا بھی دور بعض مدارس پر گزرتا ہے. تو طالب علم جو ہے گھر جاوے، مرضی میں آوے تب، چونکہ مدرسے والے کو پورا درجہ چلانے کے لیے اس کو سر پہ بٹھانا پڑے نا. تو ابا پوچھے کہ بیٹا تو کہاں ابھی پڑھنے کے دن میں گھر آٹے پھیرے مارتا ہے؟ تو کہا ابا میں نہیں جاؤں گا، تو سبق نہیں ہوگا. تو ابا بھی سمجھے کہ میرا بیٹا کتنا ذہین ہوگا، کہ اساتذہ اس کی کتنی رعایت کرتے ہوں گے. اب پوچھے کہ پوری دورے کی جماعت میں نمبر اول، تو ہی اکیلا اول. یہ ہے ان ابراہیم کانا امہ، یہ پورے عراق کے اندر امت مومنہ کون، تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں امتن امامتن کے معنی میں ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام مقتدا امام اور پیشوا تھے، اور بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جمع کر دی تھی. بعضوں نے یہ معنی بیان کیا جو لوگوں کو خیر سکھائے، اور قانتن کے معنی جو اللہ رسول کی اطاعت کرے. کہ یقیناً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیشوا تھے، قدوہ تھے، بہت ساری خیر کی خوبیوں کے جامع تھے. قانتا للہ حنیفا، اکیلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور تمام دینوں سے توحید کی طرف مائل ہو کے رہنے والے تھے. اللہ کی اطاعت کرنے والے اور توحید پر قائم رہنے والے، تمام دینوں کو چھوڑ کر توحید پر جمنے والے. ولم یکن من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بڑے شکر کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے کے اوپر لگا دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر جمع دیا تھا، لگا دیا تھا. جی
یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک صرافہ امت تھے اور تمام خیر کی صفات کے جامع تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے. اللہ رب العزت کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو سیدھے راستے پر لگا دیا تھا.
جی
وآتیناہ فی تفاوت عن الغیبۃ فی الدنیا حسنۃ یحیی الثناء الحسنی فی کل اہل الادیان وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین الذین لهم درجات الاولی.
وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھلائی دی تھی، اور بھلائی کا مطلب ہے تمام مذہب والوں کا آپ کی اچھی بات کرنا. تمام مذہب والے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اچھی بات بولتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، ہم ان کی راہ پر ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم عیسائی تھے، ہم ان کے راستے کے اوپر ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہے. ہندوستان کے ہندوؤں میں جو اعلیٰ ذات ہے وہ کہتے ہیں ہم براہمن ابراہیمی ہیں، براہما ابراہیم سے ہم ہیں. اس طریقے سے ہر ایک میں ابراہیم علیہ السلام کی اچھی تعریف. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آخرت میں نیکوں میں سے ہوں گے، یعنی ان کے لیے اعلیٰ ترین درجات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرو، اور یکسو ہو کر کے، سب سے ہٹ کر کے. اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. حضور کو جو حکم دیا گیا ان اتبع ملت ابراہیمی کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، جو اصول اور عقائد ابراہیم علیہ السلام کے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس کو اپناؤ. نمبر دو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ترتیب سے دین کی دعوت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دین کی دعوت میں اس ترتیب کو اپناؤ. نرمی سے دعوت دینا، سہولت سے دعوت دینا، ایک کے بعد ایک دلائل پیش کرنا، اس ترتیب سے آپ بھی دعوت پیش کرو جس ترتیب سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو دعوت پیش کی. اسی لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اصولی دین میں متفق ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو حضور کے رشتے اور نسب میں دادا بھی ہوتے ہیں، چونکہ آپ ابراہیمی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے. وما کان من المشرکین، اللہ مسیوتی فرماتے کہ اوپر آیا ولم یکو من المشرکین، ابھی آیا وما کان من المشرکین، یہ بار بار آ رہا ہے یہود نصارہ کی تردید کے واسطے، چونکہ یہود نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مذہب پر تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، اور تم تو شرک کر رہے ہو کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کر کے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مان کر شرک چالو کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام تھوڑے مشرک تھے کہ تم یوں کہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. اسی لیے تکرار کے ذریعے ان کے غلط عقیدے کی تردید کرنی ہے. جی،
ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بلائی جاتی تھی، یعنی ہر مذہب والے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے، اور وہ آخر میں نیکوں میں سے ہوں گے. پھر ہم نے